إلا أعوذ بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما على ابن عمه ووزيره ووسيه ونجيه وباب مدينة علمه وكتاب صحيفة فهمه ونائم في بيته ولباسه زينة المسجد المحراب والمنبر قاتل مرهب وعمر وانتر ساقی سلسبیل والتسنیم والکوثر فاتح بدر وحنین وخیبر امام المشرقین بایع البیعتین ساجد القبلتین والد الحسنین الذي لم يعبد صنما طرفة عين اسد الله الغالب غالب كل غالب وطالب مطلوب كل طالب مولانا علي بن ابي طالب صدیقۃ الطاہرہ ام الائمۃ الصادقین بنت رسول رب العالمین فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین اللہم صلی علی الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ وتسعۃ المعصومین ولد الحسین خصوصا سیدنا و مولانا و حادینا الامام الحاضر و الغائب المنتظر المهدی عبد الله فرجه الشریف اللهم صل علی محمد و آل محمد ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مغضبه الفدا الذین اذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد لعنة الدائمة على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وخطابه المتين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلى الله عليه وسلم
شب ہے دور دوستو جو موضوع بحث آپ مسلسل سماعت فرما رہے ہیں وہ اس سورے سے وابستہ ہے جس کی تلاوت میں روزانہ اس کی تلاوت سے شرف یاب ہو رہا ہوں توصیہ حق و صبر کا ایمان و عمل صالح سے رشتہ قرآن یہ موضوع اس لیے رکھا گیا تاکہ جہاں ایمان پر گفتگو ہو، جہاں عمل صالح کی بات ہو، وہیں یہ بھی سوچا جائے کہ اللہ نے جب وقت کی قسم کھا کر یہ بات کہی کہ سارے انسان نقصان میں ہیں سوائے ان کے جو ایمان لانے کے بعد عمل صالح کر رہے ہیں، تو ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کیوں فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. یہ بات ثابت کرتی ہے کہ پروردگار عالم ہر اس فرد ملت سے یہ چاہتا ہے کہ جو زبان سے اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ دل میں ایمان کو جاگزی کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے ایکشنز سے اور اپنے طریقہ حیات سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جب وہ ایمان کا اقرار دل سے کر چکا ہے تو اس پر ثابت قدم رہنے کے لیے عمل صالح کی کوشش کر رہا ہے، اور کوشاں ہے کہ جو بھی عمل ہو وہ ایسا ہی ہو کہ مرضی مولا کے مطابق ہو جائے. جب وہ اس منزل تک پہنچتا ہے کہ ایمان اور عمل صالح کو اپنی حیات کے وتیرے میں اور اپنی اصلاح میں بات کہوں، چونکہ ہم اور آپ مغرب میں رہتے ہیں، کہ لائف اسٹائل میں اس کو بسا لیتا ہے، تو اس کے لیے اللہ نے ایک ذمہ داری قرار دے دی ہے. اور وہ ذمہ داری یہی ہے کہ دیکھو تم نے اپنے آپ کو اس راہ پر ڈالا ہے، تم نے کوشش کی ہے کہ ہم پر ایمان لے آئے ہو، ہمارے احکامات پر ایمان لے آئے ہو، تم نے اصول کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، تم نے فروع کو جانا ہے، اس فروع پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کر رہے ہو، مگر خیال رہے صرف تنہا یہی کام تمہیں نہیں انجام دینا ہے، بلکہ اگر تمہارے اہل و عیال ہیں تو ان اہل و عیال تک بھی یہ پیغام پہنچاتے رہو، اگر تمہارے دوست احباب ہیں تو ان دوست احباب تک بھی یہ پیغام پہنچاتے رہو. اس لیے یہ لازمی امر ہوا کہ ہر وہ شخص جو ایمان اور عمل صالح کی طرف جا رہا ہے وہ توصیہ حق بھی کرتا رہے، توصیہ صبر بھی کرتا رہے، اور اسی کے سبب سے پکار کر اللہ نے قرآن میں یہ کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان لانے والوں، اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل کو بھی بچاؤ. لہذا اب ضروری امر یہی ہوا عزیزوں اور دوستوں کہ اگر ہم اس ماحول میں نہیں ہیں، اس تربیت میں نہیں ہیں، اس زندگانی میں نہیں ہیں جہاں ہم پلے بڑھے، جہاں ہمارا شعور بیدار ہوا، جہاں ہمارے بزرگوں نے انگلی پڑھ کے ہم کو چلنا سکھایا، جہاں ہمارے اسلاف نے وہ طریقہ حیات ہم کو سکھایا، تو اب اگر آج ہم اس ماحول میں نہیں ہیں، بچوں کے سر پہ بزرگ نہیں ہیں، بزرگ ہیں تو ان کی ان تمام تر تربیت کا ان کو احساس نہیں ہے، ان کو احترام نہیں ہے، آداب کا طریقہ نہیں ہے، بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے، تو لازمی امر یہ ہے کہ ہم اٹھتے بیٹھتے اس بات کی کوشش کریں کہ اگر بیرونی ماحول اور حوادث اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ نہ ان کے پاس آداب ہے، نہ ان کے پاس اخلاق ہے، نہ ان کے پاس طریقہ ہے، نہ ان کے پاس احترام ہے، اور نہ ان کے پاس دین ہے، نہ ان کے پاس شریعت ہے، تو ہمارے لیے ضروری امر یہ ہے کہ ہم توصیہ حق کرتے رہیں، توصیہ صبر کرتے رہیں، تاکہ نسلیں محفوظ رہ جائیں. عزیزوں دوستو، یہ بات تو بہت آسان ہوئی کہ ہم گھر چھوڑ کر چلے آئے، یہ بات تو ظاہر بات ہے آسائش زندگی کے لیے بہت اچھی ہوئی کہ ہم نے ایک نئی دنیا کو بسا لیا. ظاہر ہے آپ میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ یہی اس کا وطن تھا، یہی اس کا گھر تھا. اب جو یہ بچے یہاں پل رہے ہیں، اب جو یہ بچے یہاں پیدا ہو رہے ہیں، یہ کہلائیں گے چونکہ یہ یہاں پیدا ہو رہے ہیں کہ ان کا تعلق اس زمین سے ہے، ان کا وطن یہ ہے، جبکہ ان پر بھی شکل و صورت اور شباہت کے لحاظ سے اور آبا و اجداد کی تربیت کے لحاظ سے یہ لیبل لگا ہوا ہے کہ باپ دادا جہاں کے ہیں وہیں سے ان کا تعلق ہے. مگر ہماری ذمہ داری یہی ہوئی، اور الحمدللہ ہم
پروردگار عالم کا شکر نہیں ادا کر سکتے ہیں کہ اس زمین میں ہم کامیاب ہیں. بزرگ اس بات کے لیے کوشاں ہیں, جوان اس بات کے لیے کوشاں ہیں, اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ وہ جوان جو ان تربیت گاہوں سے آئے ہیں, خدا کی قسم مجھے کسی نے کہا, اور یہ اتنی عجیب بات ہے, ذرا آپ غور کیجئے گا, کسی نے مونٹریال یا ٹورانٹو میں مجھے کہا کہ 15 برس جناب ہم جو ہیں وہ قبلہ صادق حسن صاحب کی صحبت میں بیٹھے ہیں اور استفادہ کیا ہے, ان کی تقاریر ہم نے سنی ہے, مجالس میں بیٹھے ہیں, لیکن میں نے غور کیا, میں نے کہا آپ ایک دن نہیں, ایک ہفتہ نہیں, ایک مہینہ نہیں, 15 برس آپ کہہ رہے ہیں بیٹھے ہیں, لیکن سورج سے تو یہ احساس نہیں ہوتا ہے کہ آپ صادق حسن کی محفل میں 15 برس بیٹھے ہوں. عزیزو دوستو بات تو یہی ہے, یعنی صحبت میں بیٹھنے سے, نزدیک ہو جانے سے تو یہ نہیں ہوتا. جو سب سے بڑا تھا, جس کو علم بھی تھا, جس کے لیے میں نے قرار بھی کیا تھا کہ خود ہمارے جو سب سے بڑے رہبر گزرے ہیں, مرجع اعظم کی حیثیت میں بڑے بلند عالم گزرے ہیں, قدس اللہ روح اللہ حمینی صاحب, انہوں نے کہا تھا کہ وہ جو سب سے بڑا عالم ہے ہمارے ماحول کے لحاظ سے, اس کو توحید کا بھی علم ہے, اس کو یوم یبعثون کا بھی علم ہے, اور اس کو تمام تر قوانین و ضوابط کا بھی علم ہے, اور اس کو یہ بھی علم ہے کہ کیا اچھا ہے یا کیا برا ہے, لیکن اس کے باوجود کافر ہے, شیطان ایمان والا نہیں ہے. اور کس صحبت میں بیٹھا ہے جا کے, تو صحبت میں نہ جانا اس لیے کہ جب تک صحبت میں بیٹھنے سے اس کا اثر نہیں ہوتا ہے, وہ اثر ظاہر نہیں ہوتا ہے, وہ صحبت بیکار ہے. علی اور دوستو
بر محمد وال محمد بلند تر صلوات.
اور اس نے اس کی حفاظت کی ہے, تو عزیزو دوستو، لیکن یہ سورہ جس طرح سے شروع ہوتا ہے اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ کچھ پہلے بات کا ذکر ہو رہا ہے. یعنی کوئی سورہ قرآن مجید میں الذین سے نہیں شروع ہوا ہے. اور میں بڑی ذمہ داری سے کر رہا ہوں، آپ جا کر پڑھیے گا اور دیکھیے گا، کوئی بھی سورہ جو ہے وہ الذین سے نہیں شروع ہوا، مگر یہ سورہ الذین سے شروع ہوا. جتنی آیتیں قرآن مجید کے اندر ہیں ان کو جا کر اگر آپ دیکھیں تو جہاں الذین ہے وہاں پچھلی کچھ بات ہو رہی ہے جس کا کنٹینیویشن ہے الذین میں. اب یہاں یہ بات کہی جا رہی ہے، الذین کا مطلب ہے وہ لوگ. اب دیکھیے گا بات جو کہی گئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ. جبکہ اگر ہمارا عقیدہ نہیں ہے لیکن اشتباع ہے کہ جبکہ اگر کچھ مس بھی ہوا ہوگا لیکن ہم یہ یقین نہیں رکھتے تب بھی مطلب واضح ہے، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. نہ صرف یہ کہ انہوں نے کفر کیا بلکہ سبیل الہی میں رکاوٹیں پیدا کی، سبیل الہی میں سد راہ ہو گئے. یعنی ان کی کوشش یہ ہوئی کہ حق کا پیغام آگے نہ بڑھ سکے، انہوں نے یہ چاہا کہ دنیا حق کو نہ پہچان سکے. خدا کی قسم مجھے آج بتائیے، رہبر انقلاب نے جب اس انقلاب کی اقتدا کی ہے اور اس وقت یہ انقلاب آگے بڑھا ہے، ساری دنیا میں آوازیں بلند ہو رہی تھیں کہ یہ انقلاب اسلام کا ایسا ہے کہ بڑے بڑوں کو اس انقلاب نے الٹ دیا ہے، کتنے ایسے تھے جن کی راہیں برباد ہو چکی تھیں، اب نسلیں پھر اپنی اس راہ پر واپس آ رہی ہیں. لیکن جب دنیا نے یہ دیکھا اور دنیا نے کفر نے جب یہ دیکھا کہ یہ انقلاب کو بڑھ کے آگے جا رہا ہے اور یہ انقلاب جو ہے دوسروں تک پہنچا رہا ہے، میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہ انتفاضہ جس کا نام آپ فلسطین میں سنتے ہیں یہ اس انقلاب ہی کے بعد شروع ہوا تھا فلسطین میں. اور ساری طاقتیں ایک طرف بھیج تھیں جب یہ انقلاب شروع ہوا ہے، لیکن کفر والوں نے یہ چاہا کہ کسی طرح سے ایسی صورتحال پیدا کی جائے کہ انہی میں سے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسلام لے آئے ہیں انہی کو خریدو، اور انہی کو خریدنے کے بعد انہی کے اندر ڈویژن پیدا کرو، اس لیے کہ ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی ایسی ہے کہ جب یہ ٹوٹ جائیں گے تو ان کی کیفیت بولا رہے گی. اور بڑی طاقتوں نے اس بات کی بڑی کوشش کی عزیزوں دوستوں کہ تشیع کے پاس ایک ایسا ضابطہ حیات ہے کہ جس کا نام مرجعیت ہے، اور مرجع کا حکم وہ حکم ہے کہ دنیا کی طاقت ادھر سے ادھر ہو جائے مگر مرجع کے حکم پر ہم نہ قدم بڑھاتے ہیں آگے اس کے خلاف اور نہ زبان بڑھاتے ہیں. اور اس کی صورتحال آپ کو معلوم ہے کہ عراق میں مقتدی الصدر نے جب پہلی بار جو کچھ صورتحال پیدا ہوئی ہے اور اس کے بعد آیت اللہ سیستانی نے اس بارے میں بات کی ہے، آج تک آپ دیکھتے ہیں کہ وہ صورت پلٹ کے نہیں آئی ہے.
نعرہ سلوات
دنیا والوں نے جنہوں نے کفر اختیار کیا اور یہ خیال میں رہے کہ کفر صرف یہی نہیں ہے کہ جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں، کفر صرف یہی نہیں ہے کہ جو انبیاء کو نہیں مانتے ہیں، کفر صرف یہی نہیں ہے کہ جو کتابوں کو نہیں مانتے ہیں، کفر یہ بھی ہے کہ ہم نے اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا مگر ہم اتنا مانیں گے جتنا ہمارا جی چاہ رہا ہے، تو ہماری ضرورت ہے اور اس کے بعد ہم وہ کام کریں گے جو ہماری ضرورت کے مطابق ہے. ایسا شخص وہ ہے کہ جو کفر کر بھی رہا ہے اور حق کی راہ میں رکاوٹ بھی بن رہا ہے. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، خدا کی قسم دنیا والے مجھے آج بتائیں کہ یہ انقلاب جب آگے بڑھا تھا تو اس کی نوعیت کیا تھی، اور آج بڑی بڑی طاقتیں اس بات کے لیے کوشاں ہیں کہ کوئی صورت ایسی پیدا ہو جائے. آج کا اسٹیٹمنٹ یہ بتا رہا ہے، یعنی آج کا اسٹیٹمنٹ یہ بتا رہا ہے کہ ان کی پوری کوشش یہ ہے کہ کسی طرح سے تشیع کا جو بیس ہے اس کا استحصال ہو جائے. اور ہم دیکھ رہے ہیں اگر آپ نے آج کی خبریں پڑھی ہیں کہ اس کے اندر انہوں نے پوری کوشش کی ہے. ان ایام کے اندر وہ وہاں ان ممالک میں گئے، ان کو معلوم ہے کہ وہ ممالک جو ہے وہ تشیع کی مخالفت رکھنے والے ممالک ہیں, ان کے برین واش کرنے کی کوشش کی گئی اور نتیجہ یہ ہوا کہ ایسے انہوں نے بیانات دیے ہیں کہ جس کے نتیجے میں اس حکومت انقلابی سے ایک صدا کو بلند کرنا پڑا اور یہ کہا کہ وہ کوشش تو کر رہے ہیں کہ ہم کو توڑ دیں لیکن انشاءاللہ وہ ہم کو توڑ نہ سکیں گے. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ, وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اللہ کے پیغام کا, اور ساتھ ہی ساتھ وہ اس معاملے میں سدراہ بھی ہو گئے یعنی رکاوٹیں کھڑی کی. اضل اعمالہم, انہوں نے اپنے سارے اعمال ضائع کر. کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے نا یہ, کہ انہوں نے اپنے سارے اعمال ضائع کر دیے, ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے جنہوں نے بھی ایسا کیا. اب تلاش کرے, دنیا ایک ہی آیت ہے, اب دنیا تلاش کرے کہ وہ کون لوگ تھے کہ جنہوں نے اسلام کا لبادہ تو اوڑھ لیا لیکن کفر چل رہا تھا ساتھ ساتھ. ان لوگوں نے یہ چاہا کہ رسول اللہ نے جو حق پہنچایا ہے جس کو 1.5 لاکھ لوگوں نے دیکھا ہے وہ پہنچنے نہ پائے, اور ان کی کوشش یہ ہوئی کہ حق باطل کے ساتھ ایسا ہو جائے اور حق باطل جو ہے وہ حق کا لباس اوڑھ کے آگے بڑھ جائے. اس لیے قرآن نے کہا لا تلبسوا الحق قبل باطل, حق کو باطل کو حق کا لباس نہ دو, ولا تکتموا الحق, اور حق اگر جانتے ہو تو تم چھپاؤ نہیں. یہی سبب تھا دوستو کہ انہوں نے بڑی کوششیں کی اور قسمیں کھا کر حلف اٹھا کر کعبے کا غلاف کا کہ ہم وہ کام نہیں ہونے دیں گے جو محمد نے 18 ذی الحج کو کیا ہے غدیر کے اندر, اور یہ پیغام نہیں پہنچے گا. لیکن آج بھی آج تک 1400 برس کے بعد پیغام محمد آیا ہے جس کے راوی 107 ہے, عالم اسلام کے جو تشیع سے نہیں ہے, جنہوں نے سب نے یہ لکھا ہے کہ یہی پیغام تھا اور سب نے بیعت بھی کی تھی اور سب نے اقرار بھی کیا تھا, لیکن وہ سب میں سب نہ کسی نے بیعت ہو گئے. عزیزان علی مرتبہ, الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم, وہ کفر کرنے والے اور سد راہ ہونے والے حق میں اپنی راہ کو انہوں نے گم کر دیا اور اپنے اعمال کو انہوں نے ضائع کر دیا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات, اور ایمان لانے والے اور عمل صالح کرنے والے, وعملوا بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے اس آیت میں 2 بار آمنو کا لفظ استعمال کیا, والذین آمنو وہ ایمان لانے والے جنہوں نے عمل صالح کیے, وہ آمنو بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس پر ایمان لائے جو کچھ محمد پر نازل ہوا. تو یہ 2 بار کیوں کہا اللہ؟ ذرا صلوات تو پڑھ لیں آپ. الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے, تو پھر آگے پڑھ کے یہ بات دوبارہ سے کہنے کی ضرورت کیا تھی اللہ کو کہ وہ آمنوا بما نزل علی محمد, اور ایمان لائے اس پر جو محمد پر نازل ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایمان والے ایسے تھے کہ وہ ایمان والے تو کہلا رہے تھے اور عمل صالح بھی کر کے دکھا رہے تھے, رسول اللہ کے ساتھ تمام بھی پڑھ رہے تھے, ان کے ساتھ مصاحبت پر بیٹھے ہوئے بھی تھے, لیکن جو نازل ہوا تھا اس پر ایمان نہیں تھا ان کا. سبحان اللہ, اگر اس پر ایمان ہوتا, اس لیے کہ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی نازل ہوا ہے سب پر ایمان ہو. ایسا نہیں ہے کہ کچھ پر ایمان ہو اور کچھ پر نہ ہو. تو اس لیے کہا کہ وہ ایمان لانے والے جنہوں نے عمل صالح کیے, اور اس کے بعد جو کچھ بھی ہمارے حبیب پر ہم نے نازل کیا نزل علی محمد, وہ سب کے سب اس پر ایمان لائے, وہ هو الحق, اور جو نازل ہوا ہے وہ حق ہے. اب تلاش کرو کہ کہاں سے حق کی ڈائریکشن دی ہے رسول اللہ نے. دنیا تلاش کرے کہ حق کی ڈائریکشن کہاں ہے, پیغمبر اسلام نے جو انڈیکیشن دیا ہے حق کا وہ کس طرف ہے؟ عزیز اور دوستو خدا کی قسم آپ مجلسوں میں برابر سنتے ہیں کہ الحق مع علی والعلی مع الحق، صرف اتنا نہیں ہے اس کے آگے بھی یہ بات اگر کوئی پڑھی جاتی ہے تو پوری نہیں ہوتی. یہ بات اس طرح سے ہے کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے، اور جدھر جدھر علی جا رہے ہیں پیچھے پیچھے حق جا رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ حق آگے آگے جا رہا ہے علی پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، نہیں. خدا کی قسم یہ کہا رسول اللہ نے جدھر جدھر علی جا رہے ہیں ادھر ادھر حق جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ علی بذات خود حق کی کیفیت ہے. جو حق کی کیفیت ہو وہ کیسے کسی کو ہاتھ دے کے بیان کر لے؟
دشمنی کی طرف چلی گئی ہے. اس لیے ان آیتوں کو دنیا پڑھے تو بات واضح ہو جائے کہ سبب یہی ہوا کہ جہاں حسد پیدا ہو جائے، جہاں جیلسی پیدا ہو جائے، جہاں یہ بیماری پیدا ہو جائے اور بیماری گھر کرتی چلی جائے تو نہ صحبتیں کام آتی ہیں، نہ بیٹھنا پاس کام آتا ہے، اور اس کی مثال قرآن میں موجود ہے۔ ارے اوروں کو تو چھوڑ دو، جو ایک پیٹ ایک سلب سے آئے ہیں ان کی مثال ہے۔ سورہ یوسف کو پڑھا ہے آپ نے، پھر پڑھ لیجیے گا جا کر، یہ سورہ یوسف ہے کہ وہ تو باپ کی صحبت میں سب کے سب بیٹھے تھے، اور وہ جو جس کو لے گئے تھے، جس کو کنویں میں ڈال دیا تھا، وہ تو بچپنے ہی سے باپ کی صحبت سے الگ تھا، مگر اس کے باوجود قرآن نے کہا ہے سورہ یوسف کو احسن القصص، اس لیے کہ پروردگار عالم بتاتا ہے یہ سب سے بہترین قصہ ہے۔ پاس بیٹھنے پہ نہ جانا اگر اس کی توفیق ہے، اگر اس کی توفیق ہے اور وہ یہی چاہتا ہے، اور ہماری ڈیمانڈ ہے کہ طلب ہو تو ملنے والا ہے۔ لہذا اب اٹھتے بیٹھتے طلب توفیق کرتے رہو، انسپائریشن کو ڈیمانڈ کرتے رہو اللہ سے، اور خدا کی قسم ہر نماز میں، ہر سجدے میں اللہ سے یہ دعا کرو کہ پروردگار تیری توفیق شامل حال رہے، مجھ میں بھی اور میری اولاد میں بھی۔ یہ توفیق ہی کی دعا ہے، ہمارا عمل اس قابل نہیں ہے، ہماری کوشش اس قابل نہیں ہے۔ توفیق کی دعا ہوگی تو تم دیکھو گے کہ سمر کیا ملنے والا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ یوسف کا فرزند نبی تھا، ہمیں بھی معلوم ہے کہ نبی تھا، مگر باپ سے جدا رہا، اور وہ سب کے سب جو یوسف کے پاس بیٹھے ہوئے تھے وہ سب جیلس ہو گئے۔ کس بات پہ جیلس ہو گئے؟ اسی عہدے نبوت پہ جیلس ہوئے۔ تو یہ جیلسی چل رہی ہے، یہ حسد چل رہا ہے، آج تک چل رہا ہے۔ ہم کو اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے، ہم اگر تھوڑے سے ہیں یا اقلیت میں ہیں کہ بھائی یہ تو بہت تھوڑے سے ہیں، وہ بڑی اکثریت ہے۔ اکثریت میں پریشان نہ ہونا، کبھی یہ سوچو کہ یہ تو کم سے کم 75% ہے، ہم تو صرف 25% ہے، بڑا بتاؤ یہ 75% کیسے چلے جائیں گے وہاں جہاں آگ روشن کی ہے اللہ نے۔ یاد رکھنا، اگر کوئی انڈسٹری لگاتا ہے اس انڈسٹری کے اندر مال تیار ہوتا ہے، اور اگر وہ سارا مال اس کوالٹی کے مطابق نہیں ہوتا تو سمپتی میں ڈال دیا جاتا ہے، باہر نہیں جاتا۔ اور اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا انہی آیاتوں میں آگے بڑھ کے، ذالک بانہم الذین کفروا واتبعوا الباطل، اور جنہوں نے کفر کیا انہوں نے کاہے کا اتباع کیا؟ باطل کا۔ ذالک بانہم الذین کفروا واتبعوا الباطل وان الذین آمنوا اتبعوا الحق، اور ایمان والوں نے کاہے کا اتباع کیا؟ اللہ نے ہی تو نہیں کہا کہ انہوں نے قرآن کا اتباع کیا، اللہ نے ہی کیوں نہیں کہا کہ انہوں نے رسول کا اتباع کیا، اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ انہوں نے انبیاء صالح کا اتباع کیا، یہ کیوں کہا کہ حق کا اتباع کیا؟ تاکہ انڈیکیشن مل جائے کہ حق کو تلاش کرو کہ حق کہاں ہے۔ یہ تو آگے بڑھ کے گفتگو ہوگی، اس حق کو تلاش کرو، اس لیے کہ دنیا نے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی، دنیا نے رسول کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اگر دنیا حق سے رسول کو پہچانے، اگر دنیا حق سے قرآن کو سمجھے، جس کے ڈویژن ہو گئے، کوئی اور ہے علی کے بعد؟ صرف علی ہی کی تو اولاد ہے، مگر سب پر یہ اپنے رسول اللہ کی اسٹیمپ لگی ہوئی ہے، سب علی کی اولاد ہے، اور یہ صرف علی کو فضیلت ہے کہ پیغمبر نے کہا یا علی، یہ صرف تم کو فضیلت ہے کہ میری اولاد تمہارے سلک پہ جا رہی ہے۔ اب اندازہ ہوا کہ اولاد علی اولاد محمد ہے، لہذا احترام ویسے ہی ہو جیسے محمد کا احترام ہو رہا ہے۔ اللہ مثالیں بیان کرتا ہے سمجھانے کے لیے، تو یہ مثال ہی اگر سمجھ میں نہ آئے کہ رسول اللہ نے کیوں کہا تھا کہ یہ حق ہے، عزیزو دوستو، اور یہ قرآن کے ساتھ ہے، قرآن اس کے ساتھ ہے۔ اس لیے اگر قرآن کو سمجھنا ہو قرآن کو دیکھنا ہو تو صرف اسی سے سمجھ سکتے ہو. دنیا میں رسول اللہ کی زندگی میں بڑی کوششیں کی ہیں, میں اس سے پہلے بھی پڑھ کے گیا ہوں. اس کا نام ہے حدیث طیر, اور کس سے ہے؟ مالک ابن انس. میرے ساتھ ہیں آپ؟ سلوات پڑھ لیجیے. اللہ نے زندہ مثالیں چھوڑی ہیں. آپ اور فرما لیں کہ مالک انس, مالک ابن انس حاضر ہے خدمت میں, مصاحب کی حیثیت میں, صحابی کی حیثیت میں. پیغمبر اسلام نے دعا کی کہ پروردگار تو اس کو بھیج دے جو تیرا سب سے زیادہ محبوب ہو, اور دروازے کے اوپر کسی نے قربان کیا اور انہوں نے روزوں سے دیکھا کہ پھر وہی علی آ گئے, تو کہنے لگے کہ اس وقت رسول اللہ جو ہیں وہ آرام کی کیفیت میں ہیں اور ملاقات نہیں ہو سکتی ہے, یہ چلے گئے واپس. یہ تاریخ میں موجود ہے واقعہ. اور اس کے بعد رسول اللہ نے پھر یہ دعا کی کہ پروردگار میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں, اسے بھیج دے, یہ طائر میرے سامنے رکھا ہے, وہ میرے ساتھ نوش کر لے. اس لیے اس کا نام حدیث طائر ہے. اور پھر دروازے کے اوپر دخل باب ہوا اور پھر اس نے دیکھا کہ علی آ گئے. تو آج یہ بات کہی کہ میں آپ سے عرض کر چکا ہوں اور پھر عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت نبی ملاقات کی صورت میں نہیں. اور پھر علی واپس چلے گئے. ذرا آپ سوچیے, اگر نتیجہ دینے والا ہوں اس بات سے, یہ روایت میں یوں نہیں پڑھ رہا ہوں. علی دو دوستو, یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ حق کی کیفیت کو دنیا سمجھے کیا ہے. تو اب جب تیسری بار پیغمبر اسلام نے دعا کی کہ پروردگار میں تجھ سے دعا کر چکا ہوں, پھر کر رہا ہوں کہ اس کو بھیج دے جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہو, تاکہ میں اس کے ساتھ یہ تناول کروں. ایک مرتبہ پھر علی دروازے پہ آ گئے اور مالک ابن انس نے پھر وہی بات کہی. اب علی نے کہا, مالک دروازہ کھولو, کیا تم سمجھتے ہو اندر کے حال سے غافل ہے علی؟ علی کو معلوم ہے کہ اندر کیا ہو رہا ہے. اور حاضر ہوئے تو سرکار نے کہا, یا علی میں تو تم کو بہت دیر سے یاد کر رہا تھا, مگر تم کیوں دیر سے آئے؟ کہیے ان سے پوچھ لیجئے, یہ بتائیں گے آپ کو. تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ بار بار آئے لیکن میرا دل یہ تھا کہ دنیا کا میرے بات کو یہی حالات, میرا دل یہ چاہتا تھا کہ میرے قبیلے والا کوئی آ جاتا تو سرد اس پہ لگ جاتی کہ وہ اللہ کا سب سے بڑا محبوب ہے. اگر اللہ کی محبوبیت کی سرد ایسے ہی بٹنے لگتی تو کیا بات تھی؟ تم نے باتی بھی بٹی بھی لیکن پھر بھی نتیجہ کچھ نہ نکلا.
قرآن کا بھی معجزہ ہے اور ان کا بھی معجزہ ہے جو قرآن کے
وارث ہیں. عزیزو دوستو, تو ہم کو ذرا سا غور کرنا چاہیے, ان سب باتوں کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی فکر کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس ایمان ہو تو ویسا ہی ایمان ہو جیسا اللہ ہم سے چاہتا ہے. ہم عمل صالح کریں تو ویسے ہی عمل صالح کریں جیسے اللہ ہم سے چاہتا ہے. عزیز عالی مرتبہ, یہ پورا ایک باب ہے جو حضرت آیت اللہ اللہ خمینی کے خطبات میں سے میں نے لیا ہے, اور اس باب کا نام ہے ریا یعنی دکھاوا یعنی شو آف, اور اسی میں سے یہ ایک خاص موضوع ہے جس کو آپ نے فرمایا ہے کہ ایمان اور علم دو الگ الگ چیزیں ہیں. اگر علم ہو اللہ کی وحدانیت کا, اللہ کے وجود کا, اس کی عدالت کا, اور ساری اس کی صفات کا علم ہو, اور آپ سب اس علم کے تحت پڑھتے بھی رہیں کہ اللہ توحید یعنی اللہ واحد ہے, اللہ ایک ہے, اور وہ یکتا اور جگانا ہے, جسم جسمانیات سے مبرہ ہے, اور صفات سلبیہ صفات ثبوتیہ صفات جلالیہ ان سب کا علم آپ کے پاس ہے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ ایمان بھی ہو. اور اس کے لیے آقا نے بڑی اچھی مثال دی ہے جس کو میں پیش کر کے آج اپنے بیان کو سمیٹ دوں گا. ذرا بلند آواز سے ضلع پڑھ لیں. میں نے کل بھی یہ بات پڑھی تھی کہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ ضروری ہے کہ انسان علم و برہان حاصل کرے تاکہ دلائل کے ساتھ اس کی عقل کا جو شعور ہے وہ روشن ہو جائے. لیکن علم سے عقل کو رزق ملتا ہے. علم سے عقل کو شعور ملتا ہے. آج یہ فرماتے ہیں کہ عقل کو جو شعور ملا ہے, عقل کو جو افہام و تفہیم ملا ہے, علم سے ایمان کا اس سے تعلق نہیں ہے. بڑی توجہ سے بات کو سنیے گا. سلام آج پڑھنے پھر ایک بار کرے. قلب کا عمل جو تسلیم کا ایک طریقہ ہے, ایک قسم کا خضوع ہے, اور ایک طرح کی سپردگی ہے, فرما برداری ہے, اطاعت ہے, اسے اسی طرح انجام دینا چاہیے جس طرح مومن سے تقاضا کیا جاتا ہے. ایمان اکمال اطمینان کے حضور کا نام ہے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں جب نور ایمان طاقتور ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں دل کو ایک طرح کا اطمینان نصیب ہوتا ہے. یہ تمام چیزیں علم سے کوئی تعلق نہیں رکھتی. ممکن ہے کہ عقل برہان کے ذریعے کسی چیز کا ادراک کر لے, لیکن اگر دل اسے تسلیم نہیں کرتا تو وہ بیکار ہے. ہے میرے ساتھ آپ؟ اور اس کی مثال دی ہے آبا نے, اب توجہ فرمائیے گا. اور مثال یہ ہے, میں نون میں پڑھ کے بتاؤں گا. فرماتے ہیں مثلاً اگر تم نے اپنی عقل سے یہ محسوس کیا کہ ایک مردہ کسی کو کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے, اور دنیا کے تمام مردے مل کر ایک مکھی کی اتنی بھی حس و حرکت کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں, اور یہ کہ مرنے کے بعد انسان کی تمام جسمانی اور نفسانی قوتیں اس کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے, یہ ادراک کاہے سے کیا؟ عقل شعور سے. کیوں بھائی؟ یہ ادراک عقل شعور سے تو ہوتا ہے. ابھی ذرا دیر کے اندر ہاتھ بھی حرکت کر رہے تھے, پیر بھی حرکت کر رہے تھے, آنکھیں بھی حرکت کر رہی تھی, سب کچھ ہو رہا تھا, لیکن ذرا دیر کے اندر کچھ نہ رہا. اب کیا ہو گیا؟ وہ مردہ, میت. یہی ہے نا؟ تو فرماتے ہیں کہ اس حرکت کی صلاحیت نہیں رکھتے وہ سارے مردے کہ مرنے کے بعد انسان کی تمام جسمانی اور نفسانی قوتیں اس کا ساتھ چھوڑ دیتی ہیں, لیکن اگر تمہارے دل نے اس چیز کو قبول نہیں کیا اور اپنے آپ کو عقل کا تابعدار نہیں کیا, تو اس صورت میں تمہارے لیے یہ بہت ہی سخت ہوگا کہ تم ایک اندھیری رات کسی ایسی جگہ تنہا بسر کرو جہاں ایک مردہ بھی رکھا ہو. بات یعنی یہ عقل جانتی ہے کہ مردہ یہ صلاحیت نہیں رکھتا ہے, لیکن عقل کے جاننے کے باوجود بھی اگر دل تسلیم کر لے تو انسان کو خوف نہ ہو. آہا. ڈر نہ ہو. آگے بڑھ کے آپ نے ڈیفینیشن دیا اس کو فکر نہ ہو, لیکن آپ نے فرمایا کہ وہ جانتا ہے, سب سے سنا بھی ہے کہ مردہ کچھ نہیں کر سکتا, ہاتھ نہیں چلا سکتا, پیر نہیں چلا سکتا, آنکھ نہیں کھول سکتا, کچھ بھی نہیں کر سکتا, لیکن اس جاننے کے باوجود بھی ایک اندھیری رات میں اگر اس کی فکر اور شعور کی وہ تمام تر نالج اور علم دل تسلیم نہیں کرتا ہے تو وہ رات بھر ڈرتا رہے گا یا ڈرتی رہے گی. کیوں بھائی, ایسا زندگی کے اندر نہیں ہوتا. سلوات پڑھنے لگا اس کو اس کے خلاف اگر دل عقل کے فرمان کا تابع ہے اور اس کی ہدایت پر عمل کرتا ہے تو تمہارے لیے اس کام میں کوئی دشواری نہ ہوگی. اگر تم چند بار کوشش کرو اور تمہارا دل عقل کے اصول کو مان لے تو تمہیں پھر مردے سے کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں لگے گا. اگر دل نے تسلیم کر لیا, عزیز اور دوستو یہ تو مولا علی کے غلاموں کی غلام کی باتیں تھیں جو آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہیں اور اسی کو وہاں تک لے جاؤں گا. مولا نے فرمایا کہ الاسلام, یہ دنیا سمجھتی ہے کہ الاسلام اسلام کہہ دیا تو اسلام ہو گیا. فرماتے ہیں الاسلام تسلیم, اسلام تسلیم ہے. اس کا مطلب ہی ہے کہ جب ہم نے سرنڈر کر دیا ہے, جب ہم نے کہہ دیا ہے کہ بس اب ہم اللہ کے آگے بڑھ کے, آبا نے فرمایا ہے کہ جب تک ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایمان کو تم تسلیم کر لو جب تک تمہارے دل پر لا الہ الا اللہ نہ لکھ جائے. آبا فرماتے ہیں کہ جب تک لا الہ الا اللہ تمہارے قلب پہ نہ لکھ جائے, جس دن لکھ گیا اس دن سلطنت اور حکومت تمہارے دل پہ اللہ کی ہوگی, تمہارا وہی کام کرو گے جو اللہ چاہتا ہے. عزیز اور دوستو تو اب ہمیں آپ بتائیے کہ اگر اللہ کی مکمل سلطنت میں ہم ہیں اور ہمارے دل پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہے تو پھر ساری وہ باتیں ہم اپنے لیے کیوں نہیں تیار کرتے اور اس طرف راجے کیوں نہیں ہوتے اور اپنے عمل میں اصلاح کیوں نہیں کرتے اور وہ سارے امور کیوں انجام نہیں دیتے؟ اس لیے کہ ابھی تک تسلیم ہی کی منزل پر نہیں ہے. ایمان سے کہتے ہیں کہ ہے, مگر تسلیم ہوتا تو نہ ہماری شکلیں ایسی ہوتی کہ اللہ اور اس کا رسول اور انبیاء اور ائمہ اور وہ سارے اللہ کے نیک بندے یہی کہتے ہیں کہ چہرے کو ایسا بناؤ جیسا اللہ نے کہا ہے اور ویسا ہی لے کے جاؤ, لیکن اس کے باوجود سنتے بھی ہیں, سمجھتے بھی ہیں, علم ہے لیکن عمل پیدا نہیں ہوتے. کیوں نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ دل نے تسلیم نہیں کی ہے وہ بات, اسی لیے نہیں ہوتا نا. جو سلطنت اور حکومت ہے اگر وہ کہے کہ ریڈ پر نہ جاؤ تو دل نے تسلیم کیا ہے, مجبور ہے. رکے اگر گزر گئے اور عرب کی زبان میں شرطے نے اور یہاں کی زبان میں پولیس والے نے پکڑ دیا تو کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا. تو بھائی نقصان سے وہاں کے بچنے کے لیے وہ کام کرنا چاہیے عزیز اور دوستو کہ جو مرضی مولا کے تابع رہنے کی ہو بات, چونکہ جب طے کر لیا کہ ہم اس کی سلطنت میں ہیں. دیکھیے بات بہت ہوتی ہے نوجوانوں سے بھی, چونکہ میں نوجوانوں کے ساتھ, بچوں کے ساتھ بہت فری ہوں اور طلبا کے ساتھ بہت فری ہوں تو بہت سی گفتگو ہمارے ساتھ ہوتی ہے اور ہم یہ بات پہنچاتے ہیں کہ جب تک دل کسی چیز کو تسلیم نہیں کرتا. مولانا صاحب لاکھ بار کہے اپنی بچیوں سے کہ حجاب کرو, لیکن وہ پھر حجاب ہوا تو آج امام بارگاہ میں آئے تو حجاب ہو گیا, کل باہر اپنی ڈیوٹی اپنی یونیورسٹی اپنی کالج میں گئی تو حجاب نہ ہوا. تو یہ تو مولانا کے لیے حجاب ہوا, اللہ کے لیے حجاب ہونا چاہیے. عزیز اور دوستو یہی صورتحال یہ ہے کہ کسی کے کہنے سے اگر عمل پیرا ہو جائے بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ تسلیم کر لے, اور تسلیم اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک تصدیق نہ ہو. مولا نے کہا السلام بالتسلیم, التسلیم ہو تصدیق, التصدیق ہو یقین, ہو یقین ہو عمل.
ماشاءاللہ.
عزیز اور دوستو یہ ہے سلسلہ حیات کہ ہم ابھی اس منزل ہی تک نہیں پہنچے ہیں, ہم تصدیق ہی نہیں کرتے کہ اللہ کا وجود ہے اور ایک ہے اور وہ ہم سے کیا چاہتا ہے اور ہمارا عمل کیسا ہونا چاہیے. جس دن ہم تصدیق کر دیں اس بات کی اس دن ہمارے قلب پہ نقش لا الہ الا اللہ لکھ جائے. عزیز اور دوستو کیا سبب تھا, کیا سبب تھا کہ حسین ابن علی جب ہم مکے سے چلے اور مدینہ میں آئے اور مدینہ سے چلے تو آپ تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لیں, سینکڑوں لوگ تھے حسین ابن علی کے ساتھ. اب حسین ابن علی بار بار اسے یہ کہتے تھے, دیکھو بھائی میں کسی سلطنت کے لیے نہیں جا رہا ہوں, میں کسی مملکت کے لیے نہیں جا رہا ہوں, میں کسی حکومت کے لیے نہیں جا رہا ہوں, میں کس لیے جا رہا ہوں, میں امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرنے کے لیے جا رہا ہوں. راستہ بھر حسین بن علی یہی کہتے آئے, اور محمد کو جو وصیت کی ہے محمد حنفیہ کو, تو اس نے یہی لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ وصیت نامہ حسین بن علی بن ابی طالب کا اپنے بھائی محمد المعروف بن حنفیہ کی طرف ہے. یہ تحقیر کہ حسین گواہی دیتا ہے کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, وہ یکتا ہے, اس کو کوئی شریک نہیں ہے. تحقیر محمد اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہے جو ہم کو آسی اور اللہ کی طرف سے مبعوث ہوا. یہ وصیت نامہ لکھ رہے ہیں محمد اپنے بھائی بن حنفیہ کو, اور اس کے بعد فرماتے ہیں بے شک بہشت اور دوزخ حق ہیں اور قیامت آئے گی. یہ کیا ضرورت تھی حسین بن علی کو سب لکھنے کی؟ یہ کیوں حسین بن علی نے سب لکھا؟ تاکہ مورخ قیامت تک جان دے کہ حسین کا عقیدہ کیا تھا, تاکہ مورخ قیامت تک جان لے کہ حسین کس گھرانے سے تعلق رکھتے تھے. فرمایا قیامت آئے گی اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے, اور تحقیق اللہ تعالیٰ سب کو جو قبروں میں زندہ کرے گا, اور میں نے عزرو تبیان و عدوان اور ظلم و فساد ہجرت نہیں کی ہے. یہ بتانا چاہتے ہیں حسین بن علی کہ تم یہ کہتے ہو کہ دو شہزادوں کی جنگ ہے, ایسا نہیں ہے. یہ دو شہزادوں کی جنگ نہیں تھی, یہ ایک طرف جوانان جنت ہے اور دوسری طرف بے ایمان کفر و تبیان کا حامل انسان ہے جو یہ بھی نہیں جانتا کہ انسانیت کیا ہوتی ہے. دین اور ایمان تو بہت دور کی بات ہے. فرماتے ہیں میں یہ جو ہجرت کر رہا ہوں محض اپنے نانا کی امت کی اصلاح کی خاطر روانہ ہونا چاہتا ہوں کہ نیکیوں کا حکم دوں اور بدیوں سے منع کروں, اور اپنے جد بزرگوار اور اپنے والد عالی و قدر کی سیرت پر عمل کروں. جو شخص میرا حکم قبول کرے گا حق تعالیٰ اسے جزائے خیر دے گا, اور جو میرے حکم سے تخلف کرے گا میں اس پر صبر کروں گا. سنا آپ نے, یہ ہے صابر اور یہ ہے صبر. یہ فرمایا حسین بن علی, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ میرے اور اس گروہ کے درمیان میں حق و راستی کے ساتھ حکم کرے, اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. اے میرے بھائی, یہ تم کو میری وصیت ہے نہیں میری توفیق, مگر اللہ تعالیٰ سے عن اللہ کے سوا کوئی توفیق دینے والا نہیں ہے, اس پر ہی میں توکل کرتا ہوں اور اسی کی طرف میری باز گشت ہے. بہار کے اندر یہ پورا وصیت نامہ ابھی تو موجود ہے حسین بن علی کا, منوان میں نے پڑھ کے اس لیے آپ کے سامنے پیش کر دیا کہ لفظوں میں کہیں ادھر سے ادھر بات نہ ہو جائے, اور میرے حافظے میں بھی وہ پورے کا پورا اس انداز سے محفوظ نہیں ہوا, اس لیے آپ کو میں نے بتا دیا کہ حسین بن علی کا جو وصیت نامہ ہے یہ توصیہ حق راستہ بھر حسین کرتے رہے. راستہ بھر تو بتاتا ہے مورخ اور عابی کہ حسین بن علی کے ساتھ ہزاروں آدمی تھے ساتھ میں جب چلے ہیں مکے سے, مگر آہستہ آہستہ جو منازل ہیں ان ساری منازل پر حسین بن علی یہ کہتے رہے میں جا رہا ہوں اور مجھے معلوم ہے کیا ہونے والا ہے. دیکھو کوئی سلطنت آنے والی نہیں ہے, کوئی غنیم ہاتھ آنے والا نہیں ہے, ہم سب کے سب کٹ جائیں گے. حسین کو یہ معلوم تھا, بیان بھی کرتے جا رہے تھے, چھٹتے گئے بتاؤ کتنے رہ گئے حسین کے ساتھ. اندھیرا ہوا کچھ, یہ تھے مخلص جو حسین کے ساتھ تھے. جب ہی سارے اماموں نے بھی کہا ہے کہ سلام ہو ان پر جو سب کے سب خاک میں مل گئے, مگر کس مرتبے کی وہ خاک ہو گئی کہ خاک شفا بن گئی. عزیز اور دوستو, یہی سبب ہے کہ کربلا والوں کو ہم جو یاد کرتے رہتے ہیں تاکہ ہمارے دل پہ جلا ہوتی رہے, ایمان میں ارتقا ہوتا رہے, اور یہ اندازہ کرتے رہیں کہ وہ کیسے صابر تھے اور وہ کیسے پروانے تھے شمع کے گرد جو آگے بڑھ رہے تھے, حسین ابن علی کے کیسے مطیع تھے کہ حسین ابن علی نے ان سب سے کہا کہ تم سب کے سب چلے جاؤ, یہ میرے قتل کے در پر ہے, دیکھو میں بیعت بھی اٹھا لیتا ہوں. آپ سب عاشور سنیں گے وہ منظر عزیز اور دوستو, مگر آج کی شب جو ہے وہ خاص دو شہزادوں سے وابستہ ہے. آج ان دو شہزادوں کا ذکر ہے. یہ دو شہزادے کون ہیں؟ یہ جعفر کے پوتے ہیں. جانتے ہو یہ جعفر کون ہیں؟ یہ جعفر جعفر طیار کے نام سے ہیں. یہ جنگ موتا میں شہید ہوئے ہیں. یہ جعفر چلے گئے تھے, پیغمبر اسلام نے ان کو ابسینیا بھیج دیا تھا. خیبر کی فتح جب ہوئی ہے جب جعفر لوٹ کے آئے ہیں, جعفر کا مرتبہ یہ ہے کہ پیغمبر مگر جعفر آنے کے بعد زیادہ زندہ نہ رہے, موتا میں شہید ہو گئے. اور یہ جعفر تھے کہ ان کے دونوں بازو موتا کے اندر شہید ہو گئے,
گئے، یا تو جعفر کے بازو خطا ہوئے ہیں یا عباس با وفا کے بازو خطا ہوئے ہیں. یہ وہ جعفر تھے اور انہی کا بیٹا ہے عبداللہ، جو دونوں بیٹوں کی انگلیاں تھام کے حسین ابن علی کی خدمت میں لے آیا ہے اور کہتا ہے مولا میں اپنی صورتحال اور اپنی مرض کی وجہ سے آپ کے ساتھ نہیں آ سکتا، لیکن یہ شہزادے حاضر ہیں مولا. عزیز اور دوستوں، روایت کی ملتی ہے کہ یہ ساتھ میں نہیں آئے تھے، مکے میں جب حسین ابن علی کا قیام تھا اور عبداللہ ابن جعفر نے یہ یقین کر لیا تھا اور اندازہ ہو گیا تھا، یقین تو پہلے ہی سے تھا لیکن اطمینان ہو گیا تھا کہ اب حسین ابن علی مندر کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، تو یہ عبداللہ ابن جعفر دونوں شہزادوں کو لے کر آ گئے اور آنے کے بعد حوالے کر دیا حسین ابن علی کے. اب ماموں کے گرد یہ بچے طواف کرتے رہے، منزلیں طے کرتے رہے. وہ وقت آ گیا کہ شب عاشور بھی دیکھی، اور شب عاشور میں ان بچوں نے دیکھا حسین نے شمع گل کر دی. یہ بھی سنا کہ قاسم نے پوچھا کہ بتائیے ہمارا نام بھی اس فہرست میں ہے؟ انہوں نے سن لیا. مولا نے یہ جواب دیا، یہ قاسم کی جب شہادت پڑھوں گا تو بیان کروں گا، بس اتنا سن لیجئے کہ رات بسر ہو چکی، عبادت کی آوازیں سنی جاتی رہی، اور اس کے بعد جب دن نمودار ہوا اور صبح حسین کے انصار جا چکے، اس کے بعد ایک مرتبہ ماجائے کو بہن نے بلایا اور بلا کے کہنے لگی، بھیا دیکھو تم نے ساری میری باتیں مانی ہیں، یہ بات بھی رد نہ کر دینا، میں یہ چاہتی ہوں کہ علی اکبر بچ جائے اور میرے بچے جان دے دے، میرے بچوں کی جان چلی جائے. دیکھو ان کو اجازت دے دو، ایسا نہ ہو کہ علی اکبر کے اوپر کوئی ضرب آ جائے، حسن کے نام پہ کوئی ضرب آ جائے، عباس با وفا پہ کوئی ضرب آ جائے، ذرا ان کو اجازت دے دو. اب حسین کیا کرتے؟ مجبور ہو گئے. بہن نے جو کہا کہ ایک مرتبہ اون محمد کو حسین ابن علی کے بیٹے کو پڑھا جائے اور اس کے بعد زیب تن کیا جانا، اور اس کے بعد گھوڑوں کے اوپر سوار کر دیا، ایک پہ محمد سوار ہوئے، ایک پہ اون سوار ہوئے. یہ اون محمد ہے عزیزو دوستو، یہ زینب کے پسر ہے. بس یہ دونوں ایک مرتبہ گھوڑے پہ سوار ہو کر ساتھ ساتھ چلے، اور اس کے بعد ایک میمنے کی طرف پڑ گیا، ایک میسنے کی طرف پڑ گیا. حملہ کرتے ہوئے بڑھتے چلے جاتے تھے، ایک مرتبہ خیال آ گیا، کہنے لگے شب کو اما نے یہ کہا تھا